الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے؟ کہ اس نے اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور آج شاید اس مہینے کی تکمیل ہو جائے اور یہ شاید آخری دن ہو رمضان کا. اس موقع پر چند متفرق باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رمضان المبارک کی تکمیل ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے بارہا یہ بات سنی، اور نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت کو اس پر عمل کرتے ہوئے بھی پایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو دو کام بندے کو کرنے چاہیے. ایک، اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر، اور دوسرے، اس عبادت کی انجام دہی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار. یہ دو کام کر لے آدمی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ عبادت قبول ہوگی. شکر اس بات کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، اور حضرت ہی سے میں نے سنا، کبھی کسی کتاب میں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ کسی عبادت کی تکمیل پر یہ کہہ دے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. کیونکہ شیطان کے بہکانے کے جو دو بنیادی راستے تھے وہ اس نے ختم کر دیے. شیطان بعض اوقات تو اس طرح بہکاتا ہے کہ کسی عمل کی جب توفیق ہو گئی، کسی عبادت کی توفیق ہوئی، تو شیطان یہ بہکاتا ہے یہ تیری کیا عبادت ہے، یہ تو ٹکریں ماری تو نے، کھانا پوری کی عبادت تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے سے منقول ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو پرندہ کی طرف دماغ چلا گیا، جو باغ کے اندر پھنسا ہوا تھا اس کی طرف دماغ چلا گیا تو سارا باغ صدقہ کر دیا. یعنی ایک لمحے کے لیے پرندے کی طرف دھیان چلا جانے سے جانے کو بھی یہ سمجھا کہ یہ نماز ادھوری رہ گئی اور نماز کامل نہیں ہوئی، لہذا باغ صدقہ کر دیا. پہرہ دیتے ہوئے تیر آ کر لگا سینے پر اور نماز جاری رکھی، نماز کو قطع نہیں کیا. تو عبادتیں تو ان کی تھیں صحابہ کرام کی اور اس کے بعد سلف کی جن کے بارے میں اطلاعات آتی ہیں خبروں میں, اس میں روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ رات کو جب کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے, کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی, مسلسل لمبے کھڑے رہتے تھے. وہ تھی عبادتیں. یہ تمہاری عبادتیں کیا ہیں؟ یہ تو ٹکر مارنا ہے, سر لگا دیا زمین کے اوپر, پر اٹھا لیا مرغی کے چونچوں کی طرح چونچے مار دی اور فارغ ہو گئے. اور دل کہیں اور دماغ کہیں, نہ دل نماز کی طرف ہے نہ دماغ نماز کی طرف ہے. یہ کیا عبادت تو نے کیا؟ تو شیطان بعض اوقات اس طرح ورغلاتا ہے کہ جو کچھ عبادت کی توفیق ہو گئی اس کو, اس کی ناقدری پیدا کرتا ہے دل میں کہ یہ کچھ بھی نہیں کیا تو نے, اور اس کے نتیجے میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے جب کوشش تو کی پوری لیکن مجھ سے بن پڑا نہیں, اور وہ معیار حاصل نہیں ہو سکا جو حضرات صحابہ کرام کو حاصل تھا, جو بزرگان دین کو حاصل تھا. لہذا میں تو میرے بس کا کام نہیں ہے یہ. اب مایوسی پیدا ہو گئی. جب مایوسی پیدا کر دی شیطان نے تو اس کے بعد جتنا کچھ تھوڑا بہت کرنے کی توفیق ہو جاتی تھی وہ اس سے بھی گیا کہ جب فائدہ ہی کوئی نہیں میرے نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, عبادت تلاوت کرنے سے یہ فائدہ ہی کوئی نہیں, تو اب میں کیوں اپنے سر ماروں اس میں. اللہ بچائے. اس طرح شیطان بہکا کر اس کو مایوسی میں مبتلا کرتا ہے. مایوسی کے نتیجے میں جو کچھ تھوڑا بہت بن پڑ رہا تھا اس کو بھی, اس سے بھی محروم کر دیتا. اس کا علاج ہے الحمدللہ. جب نماز کے بعد کہہ دیا الحمدللہ تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ آپ کی توفیق پر میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی, جیسا کیسا مجھ سے بن پڑا لیکن توفیق تو ہو گئی, آپ کے دروازے پر حاضری کی کا موقع تو مل گیا, یہ پیشانی آپ کی بارگاہ میں ٹک تو گئی, چاہے کس نے ہی بے دلی سے ہو, بد شوقی سے ہو, کسی طرح بھی ہو, لیکن یہ پیشانی ٹک گئی آپ کی بارگاہ میں, آپ نے اس کی توفیق دے دی, اے اللہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اب یہ کہ وہ جب ٹکی تو اس میں خیالات ادھر ادھر کے آ رہے تھے اور فوش قسم کے خیالات بھی آ رہے ہیں اور دنیا جہان کے خیالات آ رہے ہیں, پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے اور دماغ دل کہیں اور ہے, غلط غلط قسم کے خیالات آ رہے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہ ہوئی یہ پیشانی. تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. ارے پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کر لو کہ پیشانی ٹک گئی بارگاہ الہی. کس کیفیت کے ساتھ ٹکی یہ بات کی بات ہے, لیکن ٹک تو گئی نا, اور یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں ٹکے گی, کہیں اور ٹکے گی نہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں ٹکے گی, کہیں اور نہیں ٹکے گی. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہماری نمازیں کیا ہیں, میں تو پریشان ہوں, مایوس ہو رہا ہوں, کیونکہ جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں, سجدے میں بہت برے برے خیالات دل میں آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا, سجدہ کر رہا ہوں پریشانی ٹکی ہوئی ہے لیکن خیالات کا ایک طوفان ہے, غلط غلط خیالات کا طوفان ہے جو مچ رہا ہے. تو یہ کیا سجدہ ہوا, یہ تو بہت ہی ناپاک سجدہ ہوا. تو ہمارے والد نے فرمایا, فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہاں بھائی اگر یہ ناپاک سجدہ ہے, گندا فوش خیالات والا گندا سجدہ, تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کرنے کے لائق تو ہے نہیں. ایسا کرو یہ سجدہ تم مجھے کرو, میں گندا آدمی ہوں تو گندا سجدہ گندے کو کرو. ایک دم سے حضرت کیا کہہ دیا آپ کو, کیسے کروں؟ تاکہ جب کہہ رہے ہو کہ گندا سجدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پیدا کرنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہے, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں, گندے آدمی کو کر دو گندا. اب وہ جناب خاموش, کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا کہ معلوم ہوا کہ یہ پیشانی کہیں اور ٹک نہیں سکتی سوائے اللہ جل جلالہ کے. گندا ہو یا گندے خیالات آ رہے ہو, برے خیالات آ رہے ہو, لیکن پیشانی وہی ٹکے گی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ. تو خدا کے بندے پہلے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کر لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی. اب بے شک یہ بات ہے دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, اس کا شکر, لیکن میں اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ میں ادا کر نہیں سکا. جس طرح کے سجدے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکا, جس طرح کے رکوع کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکا, جس طرح کی تلاوت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا, جس طرح ذکر کرنا چاہیے تھا وہ ذکر نہیں کر سکا. دل کہیں تھا, دماغ کہیں تھا, بس ایک خانہ پوری کے طور پر سارے کام کر رہا تھا. تو یہ کوتاہی کس کی تھی؟ یہ میری تھی, لیکن میرے مالک نے ایسا کرم فرمایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کوتاہی کتنی بڑی کوتاہی ہو جب اس کے اوپر استغفار توبہ کر لیتا ہے تو میرا مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے, اور استغفار کے نتیجے میں وہ بالکل بے حقیقت چیز بھی حقیقت والی بن جاتی ہے. جب استغفار کیا تو وہ بے حقیقت چیز بھی حقیقت والی بن گئی. یہ جو حدیث میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے ہر نماز کے بعد. یہ کیوں؟ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو اس بات پر کہ اللہ اس نماز کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا, نہ جانے کتنی کوتاہیاں رہ گئیں, کتنی کمیاں رہ گئیں, اور اس کی وجہ سے میں ان کوتاہیوں اور کمیوں پر استغفار کرتا ہوں. تو یہ تین مرتبہ جب استغفار کر لو گے تو باوجود ان کوتاہیوں کے, باوجود ان کمیوں کے جو اس میں رہ گئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل شمار کر کے تمہارے نام اعمال میں انشاءاللہ لکھ دیں گے. استغفار کے نتیجے, ایسی نعمت ہے استغفار عظیم, معمولی چیز نہ سمجھو استغفار کو. یہ ایک تو گناہ کو معاف کرتی ہے, دوسری عبادات کی کوتاہیوں کی تلافی بھی کرتی ہے. عبادات میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کی تلافی بھی استغفار سے ہوتی ہے. ہم تو جو کچھ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں عبادت کی شکل میں, وہ تو ایک ٹوکن قسم کی چیز ہے, علامتی چیز ہے. کیا عبادت کرے گا یہ بھنگا, بے حقیقت بھنگا, یہ کیا عبادت کرے گا اللہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا معرفت اس کو حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹکائے گا تو اس کی عبادت کا حق کیسے ادا کر پائے گا؟ اس میں تو طاقت ہی نہیں کہ پروردگار عالم کی عبادت کا حق ادا کر سکے. یہ ایک علامتی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں, سجدہ کر لیا, وضو کو رکو کر لیا, نماز پڑھ لیا, علامتی ہے, سب ٹوکن قسم کی چیزیں ہیں. لیکن جب اس کی توفیق پر تم شکر ادا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور اس میں جو کوتاہیاں رہ گئیں ان پر استغفار کر لو, تو میرا مالک ان کو اسی طرح قبول فرماتا ہے جیسے کہ حقیقی عبادت کو قبول فرماتا ہے, اسی طرح قبول فرماتا ہے استغفار کے بعد. لہذا بڑی کام کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ استغفار جو ہے وہ کوتاہی کو کیا کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، کوتاہیوں کو زائل کر دیتا ہے. تو شیطان کبھی تو بہکاتا ہے عبادت کے بعد عجب پیدا کر کے، یعنی یہ عجب پیدا کر، یا تو نے بڑا تیر مار لیا، تو نے بڑی عبادت کی، اب کے رمضان میں تو نے بڑی عبادت کی، راتوں کو کھڑا رہا اور فلاں فلاں عبادتوں کی تفریح، اس کا دماغ میں خیال آنے لگتا ہے تو عجب پیدا کرتا ہے شیطان کہ تو نے تو بڑا تیر مارا اب کے. آج یہ عجب ایسی چیز ہے جو اچھے خاصی عبادت کو بھی عکارت کرنے والی چیز ہے. لہذا اس کا علاج بھی کیا ہے؟ الحمدللہ، شکر. کہہ رہے میں کیا تیر مارتا، توفیق تو میرے مالک نے دی. اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا ولا ضحینا. کہ اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو پاتا، تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس کے اوپر. تو عجب کی جڑ کاٹ دی الحمدللہ نے. شکر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو عجب کی جڑ کاٹ دیتا ہے، یعنی خود پسندی کی، کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں بڑا آدمی بن گیا، میں بڑا عبادت گزار بن گیا. یہ جو خیالات دل میں آ جاتے ہیں شیطانی، تو ان کا علاج بھی شکر ہے کہ میں کس قابل تھا، کہاں کر سکتا تھا، اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر. اور جو کوتاہیوں کا خیال آ رہا ہے تو اس کا علاج استغفار ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. تو استغفار کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرتا ہے، نیکیوں کی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ نیکی کامل مکمل ہو کر لکھی جاتی ہے جس کے بعد بندہ استغفار کر لے. لہذا ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس موقع پر جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، تلاوت قرآن کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، تو ان پر پہلا کام تو شکر ادا کرنا، اے اللہ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے، ہمارے بس کا کام نہیں تھا. دوسرا، اس میں جو کوتاہیاں رہ گئیں، اس میں جو ان کا حق ادا نہ ہو سکا، اس پر استغفار کر لیں. اللہم انی استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو. استغفار کا اہتمام کر لیں. تو دو کام، شکر اور استغفار، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ اتفاق سے جب رمضان شروع ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پہلا دن بھی اتوار ہی تھا، اور اس وقت بھی میں نے یاد کیا تھا اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، اور اپنے واسطے سے آپ سب حضرات کو بھی عرض کیا تھا کہ یہ رمضان در حقیقت ایک تربیتی کورس ہے، ایک تربیت کا جیسے انسان کورس کرتا ہے، اس طرح کا کورس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے مقرر فرمایا. اور یہ کورس کس چیز کا ہے؟ صبر کا اور تقوی کا، صبر کا اور تقوی کا کورس ہے. اس کو شہر الصبر بھی فرمایا حدیث میں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا. وہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں تقوی کی تربیت دینے کے لیے، تقوی کی تربیت دینے کے لیے رکھوائے جا رہے ہیں. لہذا جب کوئی کورس ہوتا ہے، جس وقت آدمی کو کورس کر رہا ہوتا ہے، کورس ایک راستہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب کورس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کورس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے. جب آدمی کورس کر رہا ہوتا ہے کسی کا تو اس وقت میں تو وہ کر رہا ہے, کورس میں لگا ہوا ہے, سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے. اس کورس کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے بعد میں, جب کورس کا زمانہ گزر گیا تب استعمال کرنے کا وقت آئے گا, اس کے جو نتائج ہیں اس کے بعد حاصل ہوں گے. تو الحمدللہ یہ کورس تو اللہ تعالی نے پورا کرا دیا, جیسے تیسے کرایا, اس کا شکر ہے, اس کا کرم ہے, اس کی کوتاہیوں پر استغفار بھی کم کرتے ہیں. لیکن اب اس کورس کے استعمال کا وقت شروع ہو رہا ہے کل سے, رمضان کے پورا ہونے کے بعد سے. اب جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, یہ مہینے بھر کے لیے آدمی اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ جائے, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. شروع سے آدمی نے طے کر لیا بھائی یہ مہینہ مجھے اس کام کے لیے گزارنا ہے, اس میں میں روزہ بھی رکھوں گا, اس میں میں تراویح بھی پڑھوں گا, اس میں رات کو تہجد بھی پڑھوں گا اور اشراق بھی پڑھوں گا اور چاش بھی پڑھوں گا اور گناہوں سے بھی بچوں گا, دماغ کو بھی بچاؤں گا, نگاہ کو بھی بچاؤں گا, ایک مہینے کا کورس کر رہا ہوں, یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کورس کے جب استعمال کا وقت آئے رمضان کے گزرنے کے بعد, پھر دیکھو کہ یہ صبر باقی رہا کہ نہیں رہا, یہ تقویٰ باقی رہا کہ نہیں رہا. ٹھیک ہے, رمضان کے بعد تم سے اتنی ساری عبادتیں مطلوب نہیں, کھاؤ پیو خوب آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں, رات کو تراویح کی بھی 20 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کھانے پینے سے پرہیز نہیں, لیکن خدا کے لیے بد نظری سے تو پرہیز کر لو, جھوٹ سے تو پرہیز کر لو, غیبتوں سے تو پرہیز کر لو, بہتان تراشی سے, اظہار آسانی سے تو پرہیز کر لو. نہ صحیح رات کی 20 رکعتیں, لیکن کچھ تھوڑی سی رکعتیں آخر شب میں, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے آخر شب میں, اگر آخر شب میں نہیں ہے تو اول شب میں ہی عشاء کے فرض اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں. مطلب یہ کہ اس ٹریننگ کورس سے فائدہ اٹھانے کا وقت تو اب آئے گا آگے, جہاں تقاضے آئیں گے گناہوں کے, نظریں بہکنے کے مواقع آئیں گے. لیکن اس وقت میں اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں صبر کا کورس کر کے آ رہا ہوں, میں تقویٰ کا کورس کر کے آ رہا ہوں, میں اب اپنی نگاہ کو بچاؤں گا, اب میں غلط جگہ پر اس نگاہ کو ڈالوں گا نہیں, تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اس تربیتی کورس کا نور حاصل ہوگا. اور میرے بھائیو, میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل کے فتنوں میں یہ جو موبائل کا فتنہ چل پڑا ہے, یہ بڑا زبردست فتنہ ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے بظاہر بزرگوں کے صحبت یافتہ, علم و عمل کے رکھنے والے, سب اول کے اندر نماز پڑھنے والے, تکبیر اولی فوت نہ ہونے دینے والے, جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے, جماعتوں میں تبلیغی جماعتوں میں نکلنے والے, لیکن اس موبائل فون کے آگے آ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں, اس کے اندر آگے آ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں فتنوں کا جو سامان ہے بھرا ہوا. پہلے کبھی اگر آدمی کوئی اور یعنی فحاشی کا تصور کرتا تو اس کو جو اس کے لیے سنیما میں جانا پڑتا تھا, ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا, لائنیں لگانی پڑتی تھی, اب کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, بس ذرا سی ہاتھ کی حرکت سے جو برے سے برا منظر چاہو دیکھ لو. تو میرے بھائیو, اگر سارا مہینہ گزارا, سارا مہینہ کورس کیا صبر کا اور تقویٰ کا, روزے اس میں رکھے, نمازیں اس میں پڑھی, تلاوت اس میں کی, ذکر اس میں کیا, اور یہاں سے نکل کر موبائل کے آگے ڈھیر ہو گئے, موبائل کے آگے ڈھیر ہو گئے، اس کے اندر غلط سلط مناظر دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو پھر کیا ملا؟ تو بھائی اس سے اپنے آپ کو بچانے کی یہ صبر اور تقوی کا کورس جو کیا ہے، اس کے معنی یہ کہ دل اگر کسی طرف مچل بھی رہا ہو، کسی غلط کام کی طرف دل مچل رہا ہو، دل چاہ رہا ہو کہ میں یہ کام کسی نہ کسی طرح کر لوں، انجام دے لوں، لیکن اللہ کا خیال آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناہی کا خیال آ کر آدمیوں سے رک جائے، جیسے روزے کے اندر رک جاتے تھے کہ پیاس لگ رہی تھی شدید مگر تم نے پانی نہیں پیا، اس لیے نہیں پیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے، تو اسی طریقے سے اس میں رکنے کی کوشش کر۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اس کی اب فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے ان حضرات کو جنہوں نے اعتکاف کیا، ماشاءاللہ 300 کے قریب افراد ماشاءاللہ یہاں اعتکاف میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، بڑا مجاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کو قبول فرمائے۔ لیکن اب نکل کے جائیں گے تو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو محتاط بنانے کی ضرورت ہے، محتاط بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک کورس کر کے گئے ہیں، اس کورس کو رسوا نہ کریں، اس کورس کو ضائع نہ جانے دیں، جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی مدد مانگتے رہیں اور صبر اور تقوی کی مشق کریں کہ دل میں خیال آئے، کسی برائی کا خیال آئے تو اس کو اسی طرح جھٹک دیں جیسے یہاں اعتکاف میں جھٹک دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا دیا ہے کہ کسی بھی ہماری ضرورت کو روکا نہیں، جانے کے بعد خوشیاں مناؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لو، خوش طبیب کی باتیں بھی کر لو، سب جائز، لیکن بس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے چاہے دل پر آرے چل جائیں مگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس کی فکر۔ اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، ایک ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس تربیتی کورس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ یوں سمجھو کہ اب رمضان کے گزرنے کے بعد ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، نئی زندگی ملی ہے، نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے سب ایک اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک نظم اوقات طے کر، اپنی سہولت کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق فلاں وقت ہم فلاں کام کریں گے، جیسے اب یہاں اعتکاف میں رہتے ہوئے کرتے ہوں گے کہ ایک نظم بنا رکھا تھا، بھائی فلاں وقت میں تلاوت کریں گے، فلاں وقت میں نماز پڑھیں گے، فلاں وقت میں آرام کریں گے، فلاں وقت میں کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح اپنی زندگی کا ایک نظم بنائیں اور اس نظم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ صبح کو فجر کی نماز جب پڑھ لی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند منٹ دعا کر لو، دعا یہ کر لو کہ یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے اور میں کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، پتہ نہیں اس کاروبار زندگی کے دوران کیا مواقع پیش آئیں، کیسے حالات پیش آئیں، کیسے دائیے ہوں، کیسے محرکات ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میں آپ کے حوالے کر کے آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس دن کے اندر شیطان اور نفس کی شرارتوں سے میری حفاظت فرمائیے اور گناہوں سے میری حفاظت فرمائیے۔ دوسرا میں یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج جو کام کروں گا، جو کام بھی کروں گا، وہ اتباع سنت کی نیت سے کروں گا. کھانا کھاؤں گا تو اتباع سنت کی نیت سے، پانی پیوں گا تو اتباع سنت کی نیت سے، اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا تو اتباع سنت کی نیت سے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. جو کام ہوگا اللہ آپ کے لیے ہوگا. پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے ہر کام کو اللہ کے لیے بنانے کا کیا طریقہ ہے، کہ اس میں نیت صحیح کر لے آدمی تو دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے. تجارت کر رہا ہے، یہ اس نیت سے کرے کہ رزق حلال حاصل کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کر رہا ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ہر چیز کو، کون سا کام ایسا ہے دنیا کا جو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سنت موجود نہ ہو، اتباع سنت کی نیت سے کروں گا. اور اے اللہ مجھے گناہوں سے بچائیے، یا اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ میری زبانوں کی حفاظت فرمائیے، زبان کی حفاظت فرمائیے کہ یہ بہکے نہیں، یہ غلط راستے پر نہ لے جائے. صبح کے وقت میں اللہ میاں سے یہ تھوڑی دیر کے لیے عرض معروض کر لو. جو لوگ، جن لوگوں کو دعائیں یاد ہیں تو وہ نیت کرتے وقت ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. یہ دعا بھی کر لو. وہ نہیں آتی تو اردو میں کر لو، یا اللہ ہمارے دل، ہمارے آنکھیں، ہمارے اعضاء، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ ان کو گناہوں کی طرف بھٹکنے سے بچا لیجئے. یہ دعا کر، اس کے بعد کاروبار زندگی میں داخل ہو. اور کوئی کام زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ نہ چھوڑا ہو. کوشش کرو کہ وہ اتباع سنت کے طریقے پر ہو جائے. اور ادعیہ معصورہ، دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی کہ بیت الخلاء میں جانے کی کیا دعا ہے، نکلنے کی کیا دعا ہے، مسجد میں جانے کی کیا ہے، نکلنے کی کیا ہے، گھر میں جانے کی کیا ہے، گھر سواری پر بیٹھنے کی کیا ہے، وہ ساری دعائیں پڑھنے کا معمول بنا لیں. سارا دن اس طرح گزار دیا، اور ساتھ میں ایک کام دن میں، دن کے لیے یہ کہ اپنی صحبت کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی ملاقاتیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں، غفلت والوں کے ساتھ. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا. جب آدمی ساتھ رہتا ہے تو اطاعت بھی کرنی پڑتی ہے، تو ان کی صحبت اختیار نہ کرو. کہ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اللہ بچائے. واتبع هواه، اور جو خواہشات کے پیچھے بھاگے دوڑے جا رہے ہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے. وکان امرہ فروتا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں. کوشش کرو کہ صحبت نیک لوگوں کی ہے. اگر فرض کرو اپنے روزگار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں واسطہ پڑ جاتا ہے ہر قسم کے لوگوں سے، بس بقدر ضرورت واسطہ رکھو. باقی اٹھنا بیٹھنا اور ملاقاتیں، گفتگویں، مجلسیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، جن کے دل میں آخرت کی فکر ہے، جو غفلت کے شکار نہیں ہے. اور کچھ تھوڑا سا وقت ہفتے میں ایک دن، آدھا دن، جس وقت بھی موقع مل جائے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس کی خدمت، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو غنیمت سمجھو. یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. اور پھر رات کو جب سونے کے وقت جب سونے جانے لگو تو اس وقت ایک جائزہ لے لو کہ آج میں نے صبح اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی تھی، اپنا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر کے یہ درخواست کی تھی کہ میں اتباع سنت میں زندگی گزاروں اور گناہوں سے میری حفاظت رہے. اب دیکھو سارا دن کیا ہوا، سارا دن جو گزرا اس میں کہاں کوئی نگاہ بہکی، کہاں دل بہکا، کہاں دماغ بہکا، کہاں زبان بہکی. تو اگر جو غلطیاں ہوئیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر توبہ کر لو، یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا مگر میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، نفس و شیطان کے آگے کمزور ہو جاتا ہوں، غلطی ہو گئی، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دی. استغفار اور توبہ. لیکن کوئی دن خالی نہ جائے اس سے. تو جو بندہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے، استغفار کو اپنا شعار بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں فرماتے، باوجود غلطیوں کے بھی محروم نہیں فرماتے. کیسے پیار سے اللہ تعالی فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیا رحمان رحیمی ہے، کیا رحمان رحمت کی شان ہے، رحمانیت کی، کہ جنہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، کر تو لیا لیکن پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیار سے، میں یغفر الذنوب الا اللہ، ارے کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا سوائے ہمارے، وہ اللہ کے. البتہ جو کچھ کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. تو اگر ما اصر من استغفر، حدیث میں فرمایا جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، جو استغفار کرتا رہے. لہذا رات کو روزانہ اپنے سارے دن کی کارروائیوں کے اوپر استغفار کر لیا کریں، صبح کو ارادہ اور دعا، اللہ تعالی سے توفیق کی دعا، اور رات کے وقت میں استغفار جائزہ اور استغفار، اس کو اپنا شعار بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے، بہت امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیں گے اور ہماری زندگی کو صحیح ڈگر پر ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم، اپنے فضل و کرم سے آپ نے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول بھی فرما لیجیے. یا اللہ ہم سے ان کی ادائیگی کے اندر کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہم اس قابل، ہماری طرف سے یہ عبادتیں اس قابل نہیں تھی کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں. جینا کبھی وضاعت مزدات فاؤفلن القیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے. اس رمضان کے مبارک مہینے کی، مقدس مہینے کی جو ناقدری ہم سے ہوئی ہو، یا اللہ اس ناقدری کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے اپنے فضل و کرم سے جب یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ہماری زندگی میں عطا فرمایا، تو اے اللہ اس کے انوار و برکات سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اس کے انوار و برکات سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں اس انوار و برکات سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے سارے انوار و برکات جو آپ نے اس مہینے کے اندر رکھے ہیں. یا اللہ ہماری نااہلی کے باوجود, ہمارے غیر مستحق ہونے کے باوجود, اپنی رحمت کے اوپر نظر کرتے ہوئے ہم کو سب عطا فرما دیجئے, کسی سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیجئے. دینا کبھی بضاعت مزدات فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, جو کچھ دعاؤں کی توفیق ہوئی اپنی رحمت سے, ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ, جن دعاؤں کا خیال تھا مگر کر نہیں پائے, یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ, جن کا خیال بھی نہیں آیا اور کرنی چاہیے تھی, یا اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ, جو لمحات باقی ہیں رمضان المبارک کے, یا اللہ اس میں ہمیں اس کا بھی صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, جو لمحات باقی ہیں عبد الرحمت سے, ان کو ہمارے لیے عتق من النار کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ, آپ سینکڑوں انسانوں کی, ہزاروں انسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے. ہمیں اتقاء رمضان میں شامل فرما لیجئے, اتقاء رمضان میں شامل فرما لیجئے, اتقاء رمضان میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ, ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے اولادوں کو بھی, ہمارے اعزاء احباب کو بھی, ہمارے متعلقین کو بھی, ہمارے اساتذہ کو بھی, ہمارے مشائخ کو بھی, ہمارے تلامذہ کو بھی, یا اللہ سب کو اپنے رحمت سے اتقاء نار میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ, اتقاء نار میں شامل فرما لیجئے, ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ رمضان کے اندر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. یا اللہ, ہماری آئندہ زندگی کو بھی استوار فرما دیجئے, اپنے رضا کی زندگی عطا فرمائیے, اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دیجئے. بے ہمت ہیں ہم, ہمت عطا فرما دے. بے حوصلہ ہیں, حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ, اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے, اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگی کو بنا دیجئے, ہماری زندگی کو اپنی مرضی میں ڈھال دیجئے. یا اللہ, جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی, اپنی رحمت سے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو رفع فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.